پھر فرمایا ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین. ام تسألهم, کیا تو ان سے سوال کر رہا ہے, کیا تو ان سے مانگ رہا ہے؟ خرجن, خرجن جو ہے اس سے مراد کیا ہے, جیسے خراج نہیں ہوتا, جیسے جو ہے معاوضہ بدلہ, تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تو ان سے کچھ معاوضہ مانگ رہا ہے؟ فخراج ربی کا خیر, تو تیرے رب کا دیا ہوا جو خراج ہے, جو معاوضہ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. وہ خیر الرازقین, اور وہ بہترین رزاق ہے, وہ رزق دینے والوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بہترین ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ معاوضہ کیا ہے, ان کی تنخواہ کیا ہے, تو اللہ رب العزت جو ہیں اس آیت میں جو ہے وہ مخالفین جو تھے نا ان کو ملامت کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے جو دعوت ان کے سامنے پیش کی ہے اس کا کوئی معاوضہ تو ان سے نہیں مانگا نا, اس کی کوئی تنخواہ تو نہیں مانگی, اس کی کوئی محنت کا صلہ تو نہیں مانگا کہ اس کی وہ جو آپ کا مطالبہ تھا یا آپ کا جو خراج تھا اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں, ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے نعمت کی قدر ہی نہ کی, یہ ان کی بڑی محرومی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دعوت کو قبول نہیں کریں گے گویا کہ رسول اللہ کا نقصان ہوگا, مسلمانوں کا اس نقصان ہوگا, تو نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ دعوت کے انکار سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو آپ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھیں کہ نبوت سے پہلے آپ کیا کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. جب آپ جو تھے وہ آپ کو جب نبی بنایا گیا تو آپ کے حالات پھر اس وقت بڑے ہی غربت کے تھے, تنگی کے تھے, آپ تجارت وغیرہ سب چیزیں تو آپ نے چھوڑ دی تھیں, آپ یہی کام کرتے تھے, اور قوم آپ کی ساری جو تھی وہ دشمن بن چکی تھی, اور قوم جو ہے اس نے یہ بھی چاہا کہ آپ جو چاہیں دولت کے ڈھیر ہم آپ کے قدموں کے نیچے جو ہے یا قدموں پہ جو ہے وہ ڈھیر کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ کہ کسی طرح یہ دعوت کا کام جو ہے وہ چھوڑ دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی ایک تاجر یا صرف دکاندار تھوڑی تھے, وہ تو ایک دائی حق تھے, وہ تو اللہ کے رسول تھے, اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کا اصل معاوضہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وما اجریہ الا اللہ, کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, وہ جو کچھ بھی کرتا ہے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ کس بات پر ہوتا ہے کہ فخراج ربی کا خیر, کہ میرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رزاق ہے, وہ دینے والوں میں سب سے بڑھ کر دینے والا ہے. تو اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ جو بھی اس کو تکلیفیں مشقتیں پریشانیاں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں, تو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, بلکہ اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ صرف صرف اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ قائم کرتا ہے. تو آج کے دور میں بھی جو دائی ہیں نا اللہ کے دین کا کام کرنے والے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ نبیوں کے طریقے پر کام کرتے ہیں, اور وہ تجارت نہیں کرتے. جب دین کا کام کرتے ہیں نا تو دین کو بزنس نہیں بناتے, تجارت نہیں کرتے, بلکہ وہ کام کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کیسے زیادہ سے زیادہ پھیل سکتا ہے, کیسے اللہ کے نبی کے مشن کو آگے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور جو ہے وہ مصیبتیں سہتے ہیں بغیر معاوضے کے جو ہے وہ اس اللہ کے دین کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ نبیوں نے یہ کام جو ہے وہ ایسے ہی کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑی اہم حقیقت جو ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ آپ نے ان سے کوئی تنخواہ معاوضہ تو مانگا ہی نہیں, کہ ان کو تاوان دینا پڑ رہا ہے, جرمانہ فائن, جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے اوپر اتنا بوجھ بڑھ گیا تو ہم دعوت کو قبول نہیں کرتے. ام تسألهم خرجا فخراج ربی کا خیر وہو خیر الرازقین. تو اس پہ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا سب ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو بھی کام اللہ کا دین کا کرنے والے لوگ ہیں کہ انہوں نے دعوت دین کی بجائے جی بزنس کو فروغ دینا شروع کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو یہ سب کا اپنا جائزہ بھی ہے، محاسبہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی کی دعوت کو، اللہ کے نبی کی سنت کو، اور اللہ کی دعوت کو اللہ کے نبی کی سنت کے طریقے پر جو ہے نا وہ پورا کرنا چاہیے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ، آپ ان کو بلا رہے ہیں، آپ تو ان کو بلا رہے ہیں. کون بلا رہا ہے؟ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کن لوگوں کو بلا رہے تھے؟ ہاں، مخالفین کو، اہل مکہ کو، کہ آپ ان کو بلا رہے تھے. اور بلا کس کی طرف رہے تھے؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ہے نا؟ تو سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے؟ یہ اوپر آیت 71 میں آپ نے پڑھا تھا نا، وَلَا وِتَّبَعَ الْحَقُ حَقَّ، سیدھا راستہ جو ہے الحق کا راستہ ہے، ہے نا؟ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے. اسی طرح آیت 71 کے آخر میں تھا، ان ذکر ہم اور دون، تو ذکر جو ہے نا یہ سیدھا راستہ ہے. اور تو سیدھے راستے کے مراد کیا ہے، اس سے معنی کیا ہے اس کے؟ قرآن مجید، نصیحت. اور قرآن مجید اور نصیحت جس پہ جو ہے وہ رسول اللہ نے دعوت دی، دراصل اسی میں جو ہے وہ شرف اور اعزاز تھا. تو یہاں پہ بھی دوبارہ اسی بات کو ایک مختلف انداز میں کہا کہ جہاں تک آپ کی دعوت کا تعلق ہے، وہ تو زندگی کی صحیح شاہراہ پر چلنے کی دعوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہے ہیں. دعوت دینے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہم نے بھی نمازیں مانگا تھا نا، اہدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ بات مانگتے ہیں نا، صراط مستقیم اللہ تعالی ہمیں دے دے. تو صراط مستقیم کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نبی کے اسوے پر چلنے سے ملے گی، قرآن کو کھول کر اپنی زندگیوں میں ڈھالنے سے ملے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ، تو عَن جب آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہٹنے کے معنی دیتا ہے. اگر جیسے الہ ہے نا تو اس کی طرف، اور ان آ گیا تو ہٹ کر. تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ہٹ کر جو ہے چلنا چاہتے ہیں. لنا کے بون جو ہے، لنا کے بون جو ہے، اس کے بھی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں. نون کاف با، تو نقبہ جو ہے، نون کاف با، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے پھر جانا. اور المنقب کندھے کو بھی کہتے ہیں، مناقب جیسے جو ہے وہ زمین کے راستوں کے لیے بھی آیا، فمشو فی مناقبہا، اس کی راہوں میں چلو پھرو. اور جیسے منقب القوم، قوم کا کندھا، قوم کے سردار کا کندھا، تو اسی سے یہ لفظ جو ہے الانکب، ٹیڑھے شانوں والا، اور وہ اونٹ جو ایک جانب جھک کر چلے، اس کے لیے بھی آتا ہے. اصل میں یہ جو ہے نا نون کا با، یہ قسم کی بیماری کو کہتے ہیں جو کندھے میں ہوتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہ ٹیڑھا ہو کے چلنے لگتا ہے نا. تو اسی طرح نقبا، ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو پھر کر چلنے والی ہو. ایک تو نا ہوا سیدھی چل رہی ہے لیکن الٹی چلنی شروع ہو جائے، مصیبت میں پہنچنا، برتن کا جو اس کے اندر ہے اس کو گرا دینا. تو معنی پھر کیا ہوئے؟ ہٹ کر چلنا، ٹیڑھا ہو کر چلنا. اب صراط مستقیم، مستقیم قوم سے ہے، سیدھا راستہ تھا، لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان صراط لناکبون، صراط سے جو ہے وہ راہ راست سے جو ہے وہ ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر چلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں. لنا کبون یہ اسم فائل ہے، وہ راستے سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں. ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا ما بہم، اور ہم ہٹا دیں جس میں یہ ہیں، काफ शीन बा, और यहाँ पे क्या है काफ शीन फा, यहाँ पे बा नहीं है बल्कि क्या है वकशफना, काफ शीन फा इसके माने क्या है हटा देना खोल देना, और आप कहते हैं ना कि उसको जो है वो कश हुआ एक चीज जाहिर हुई उस पर ना, तो वह कशफ ना माँ बहन और हम उसको दूर कर दे जिसमें ये है मिन दुरिन वो तकलीफ, वो जिस तकलीफ में है वो उसे हम हटा दें, ललज्जू तो ललज्जू क्या होता है अड़ना जिद करना, तो ये लगे रहेंगे ये अड़े रहेंगे, सी तो गया नहीं अपनी शरारत में या महून बहके हुए, तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकार करने वाले जो हैं उनकी रविश को बहुत खोलकर बहुत वाजे करके जो है वो बयान कर रहे हैं कि ये इन लोगों की रविश कैसी है, और यहाँ पर जो रविश है किसका जिक्र किया जा रहा है अहले मक्का का, तो अहले मक्का की बस्ती जो है वो यहाँ पर मुराद है, और मुफस्सरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि असल बात ये थी कि अहले मक्का जो है वो बहुत ही तकलीफ में थे, तकलीफ उनको किस चीज की थी, यहाँ पे किस चीज के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो दूर इनसे हटा दे, दूर से मुराद कोई भी तकलीफ हो सकती है जैसे कहत भी हो सकता है और कोई जंग वगैरह की मुसीबत परेशानी भी हो सकती है, तो अहले मक्का जो है वो अजाब की कैफियत में थे, वो बड़ी ही परेशानी की कैफियत में थे कि गजवा बदर जब हुई तो कुफारे मक्का के 70 आदमी मारे गए, या तो इससे मुराद वो हो सकता है ना, और दूसरा कहते हैं कि कहत साली का अजाब भी मुराद हो सकता है, कहत साली का अजाब भी मुराद हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में इन पर आया था, है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर हम इन पर रहम करें, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ इनके दिलों में बड़ा ही बुग्ध और अनाद था और कुफर की शिर्क की दलदल में ये बुरी तरह ये लोग जो थे वो फंसे हुए थे, बुरी तरह वो कुफर और शिर्क जो था उसके अंदर जो थे ये लोग मौजूद थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम इन पर मेहरबानी करें और इनकी तकलीफ को दूर कर दें तो ये फिर भी जो है ये भटकते रहेंगे, ये फिर भी सरकशी में जम कर और बहकने लगेंगे, ललज्जू जम कर अड़ कर जिद करके और इसमें जो है वो बहकने लगेंगे, जैसे कहते हैं कि जब इन पर जब ये मुस्तकिल जो थे मुसलसल इनकार ही करते रहे रसूल की दावत का, जब ये इनकार ही करते रहे तो क्या हुआ कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ इन पर की, आपने दुआ पढ़ी कि अल्लाहुम्मा आइनी अलैहिम बिसबइन कसबइ यूसुफ, ये बुखारी की रवायत है कि अल्लाह जिस तरह तूने हजरत यूसुफ के जमाने में 7 साल जो है वो कहत रहा था इसी तरह कहत साली में इन्हें मुब्तिला करके इनके मुकाबले मेरी मदद फरमा, चुनाचे कुफारे मक्का इस कहत साली में मुब्तिला कर दिए गए। अब अबू सुफियान रसूल अल्लाह के पास आया और कहा, एक तो अल्लाह का वास्ता दिया दूसरा रिश्तेदारी का, और कहा कि अब तो हम जानवरों की खालें और खून तक जो है वो खाने पर मजबूर हो गए हैं जिस पर ये आयत नाज़िल हुई। तो गोया के यानी गोया के इनके मुश्किल हालात हटा भी दिए जाएं, कहत खत्म भी कर दिया जाए, इनके ऊपर अच्छे दिन आ भी जाएं, तो फिर भी ये अपनी सरकशी में जो है ना ये जमे रहेंगे, फिर भी जो है वो अपनी रवि जो है वो उसको तब्दील नहीं करेंगे। और कहते हैं कि अहले मक्का को 2 मरतबा कहत जो है ना पेश आया, और एक नबूवत के आगाज से कुछ मुद्दत बाद, दूसरा हिजरत के कई साल बाद, जबकि सुमामा बिन ओसाल ने यमामा से मक्के की तरफ गल्ले की बरामद रोक दी थी। तो यहाँ दूसरे कहत का नहीं बल्कि पहले कहत का जो है वो जिक्र है। और आप देखें कि कहते हैं कि जब इन पर फिर कहत आया तो और हालात बहुत ही मुतासिर हो गए खराब हो गए, तो इसके बाद जो है फिर इनके सरदार और ये लोग आपस में क्या बातें करने लगे, कहने लगे कि हजरत ये जमाने का उतार चढ़ाव है, ऐसा होता ही है, कभी अच्छे दिन आते हैं कभी बुरे दिन आते हैं, तो इतनी परेशानी की जो है वो ना कोई बात नहीं है। कि जब बहुत सख्त मुसीबत इन पर आती इनकी गर्दने जरा सी झुकती, खम पैदा होता पर वक्ती तौर पर। जो ही मुसीबत के दिन गुजरते इनके लीडर ये सबक पढ़ाना शुरू कर देते कि नरम गरम हालात तो कौमों में पेश आते ही हैं, हमारे ईमान और इखलाक से इसका क्या ताल्लुक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यहाँ पे तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये लोग अजाब की कोई निशानी मांगते हैं तो आप इसको अहमियत ना दें, अगर ये अजाब मांगते हैं तो आप इसको कोई अहमियत ना दें, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है ना कोई निशानी फायदा नहीं देती। क्योंकि अगर मुसीबत अल्लाह ताला बतौर तंबीह के इन पर नाजिल भी कर दें, इनको मुसीबत में मुब्तिला भी कर दें, इनके अंदर कुछ खौफ खुदा और तजर्रु पैदा करने के लिए, लेकिन वो इनके अंदर पैदा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये जिद के अंदर है। इनके अंदर एक लज्जू की कैफियत है, लज्जू, दूसरा तुगयानी है इनके अंदर, तीसरा या महून है और पीछे लनाकिबून है। तो बहुत सख्त है ये अपने शिर्क में, बुगद में, इनात में। वलकद अखजनाहुम बिल अजाबी, और इनका हाल तो ये है कि हमने इनको जो है वो अजाब में मुब्तला किया। इससे मुराद गज़वा अजाब से यहाँ भी मुराद क्या है, गज़वा बदर में जो इनकी जिल्लत और रुसवाई और इनके लोगों का मरना और कैदी होना था, और दूसरी तरफ जो है ये कहत का अजाब। फमस्तकानू लिरब्बिहिम, तो ये अपने रब के लिए जो है वो नहीं झुके। फमस्तकानू, तो ये लोग जो है वो ना झुके लिरब्बिहिम अपने रब के सामने, वमा यतदर्रऊन, और ना ही इन्होंने जो है वो आजी इख्तियार की। तो दोबारा उसी चीज की तरफ जो है वो निशानदेही की जा रही है कि जब भी किसी इंसान पर दुनिया में भी आज के दौर में भी अगर मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, कहत, जलजले, बीमारियां, हादसात, एक्सीडेंट, जो भी हालात होते हैं, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये शख्स मेरे आगे झुके, ये कौमें मेरे आगे तजर्रो जारी इख्तियार करें। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो तकलीफों में जो है मुब्तिला करते हैं। लेकिन दो बातें खास तौर पर यहाँ पर बयान की कि ना तो इनके अंदर जो है वो इस्तकानत पैदा हुई और ना ही इनके अंदर तदर्रो पैदा हुआ। इस्तकानत का मतलब क्या है, किसी का झुक जाना। अब पीछे भी ये पढ़ चुके हैं आयतें कि अहले ईमान जो है वो कुफर के मुकाबले में कभी जो है ना वो कमजोर नहीं होते, हाँ जोफ नहीं आता, वो झुकते नहीं है। तो जब इंसान झुकता है ना तो ही उसके अंदर तदर्रो की अंदरूनी कैफियत पैदा होती है कि वो जो है वो क्या करता है कि अल्लाह ताला से रहम की अपील करता है, दुआएं करता है, झुकता है, जो है वो रोता धोता है कि किसी तरह अल्लाह ताला आप मेरे हालात जो है वो आप बदल दीजिए। तो मुसीबतें सह भी रहे हैं और इसके बावजूद जो है वो अल्लाह ताला से तौबा, माफी, इस्तग़फ़ार का जो रवैया है वो उसको बिल्कुल इख्तियार करने को तैयार नहीं है। और हमें भी गौर करना चाहिए कि इस तकानू और ये तदर्रा, हर शख्स की कोई ना कोई मुसीबत की आजमाइश तो है ना, तो हमारे अंदर ये चीज जो है वो पैदा हो रही है कि नहीं हो रही। ये बहुत अहम बात है कि हम अपने अमलों का जो है वो जायजा लें। फिर फरमाया हत्ता इज़ाफ़ताना अलैहिम बाबन, यहाँ तक के हमने जो यानी इनका हाल क्या होगा कि हम खोल देंगे इन पर दरवाजा, ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, शदीद अज़ाब का दरवाजा अगर हम खोल देंगे, इज़ा हुम फीही मुब्लिसून, तो इस हालत में भी ये हर खैर से जो है ना ये मायूस होंगे। इससे मुराद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना इनको तंबीह कर रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका हाल तो ये है कि अगर आज भी हम इन पर जो है वो अजाब का दरवाजा खोल दें, अजाब शदीद यहाँ पे मुराद है कि इन मगरूरों का दिमाग दुरुस्त करने के लिए अगर आज इन पर अजाब शदीद आ जाए, ये जो है ना कि अजाब का दरवाजा खोल दे तो मुराद अजाब शदीद है, क्योंकि बार बार अहले मक्का कहते थे मता हाजल वादो इन कुंतुम सादिकीन, ये वादा अजाब का क़यामत का आखिर कब पूरा होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैं फैसला कुन अजाब इन पर भेज दूं जैसे दूसरी कौमों पर भेजा है तो भी ये झुटलाएंगे और जिद करते रहेंगे ना। अजाब जब जाहिर होता है तो फिर क्या होता है, तमाम सहारे खत्म, तमाम उम्मीदें जो हैं वो ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پر مصیبتیں تکلیفیں جو ہے وہ امڑنا شروع ہو جائیں, طوفان اور بلا کی طرح آنی شروع ہو جائیں, اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے, اس کے اندر استقانت اور تدرو پیدا نہ ہو, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے پھر وہ دین سے بہت زیادہ دور ہے نا. کیونکہ استقانت اور تدرو جو ہے یہ ظاہر اور باطن کا فرق ہے. استقانت کیا ہے؟ دل کا جھکنا, دل کی اندر ایک شکستگی اور خستگی جو ہے نا اس کا پیدا ہونا. اور جب دل جھک, یعنی ایک ہوتا ہے نا آپ ظاہری طور پر جھکتے ہیں جیسے نماز میں ہم جھک رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, لیکن دل کے اندر جھکاؤ جب نہیں ہے, خشیت نہیں ہے, تو نہ ہماری آواز پست ہوتی ہے نہ آنکھیں پست ہوتی ہیں, وہ انسان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جب دل کے اندر استقانت نہیں ہوتی تو آواز میں بھی گریہ زاری, دعا اور فریاد نہیں پائی جاتی, صحیح ہے. اور ان رویوں کو ظاہر کرتے ہوئے, ان رویوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب شدید بھی آ جائے تو ان کا حال یہ ہے کہ یکا یک تم دیکھو گے, اذا ہوں یکا یک تم دیکھو گے کہ یہ فی ہی اس میں مبلسون ہر خیر سے مایوس ہیں. مبلسون کے نا کئی معنی ہیں, ویسے تو جو آپ نے خاص طور پر پڑھے ہیں کہ با لام سین اس کے معنی کیا ہیں, نا امیدی انتہائی مایوسی, لیکن اگر آپ صرف نا امیدی اور انتہائی مایوسی کہتی ہیں تو اس سے معنی پورے نہیں ہوتے, اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا. یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بلاسا ابلاس جو ہے, نمبر ایک حیرت کی وجہ سے دنگ رہ جانا, کسی شخص کا اتنا حیرت زدہ ہونا کہ بس دنگ رہ جائے. نمبر دو خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا. آپ سوچیں کہ جو شخص حیرت کے مارے دنگ زدہ ہوتا ہے وہ بھی کچھ کرتا نہیں ہے, جس شخص کے خوف اور دہشت بہت زیادہ طاری ہوئی ہو وہ بھی دم بخود ہوتا ہے. پھر نمبر تین رنج اور غم کے مارے میں دل شکستہ ہونا, رنج اور غم کی اتنی کیفیت پیدا ہو جائے کہ پھر بھی آپ کچھ نہیں کر رہے. نمبر چار ہر طرف سے نا امید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا, یہ معنی بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. نمبر پانچ مایوسی اور نامرادی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہو جانا, بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان حال ہو جانا, اسی لیے شیطان کو ابلیس کہا جاتا ہے. ویسے فرسٹریشن ہی ہوتی جو ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے, اور فرسٹریشن کی وجہ سے انسان جیسے بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے, بہت جیسے ہر بازی کھیل لی اور ہار گئے, ہر جرم ہو چکا ہے اور اب بس اب اور بالکل ہی ہر طرف سے انسان جو ہے وہ مایوس ہو کر جو ہے وہ رہ جائے. تو اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ یہ لوگ مبلسون ہیں, اب سہارے بھی ختم ہیں, امیدیں بھی ختم ہیں, کوئی ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتا, ان کو دنیا میں ایک چانس بھی نہیں مل سکتا, ان کی مہلت عمل بھی نہیں بڑھائی جا سکتی. یعنی عذاب شدید جب آئے گا جیسے پچھلی قوم پہ آیا تو لوگ تو کچھ بھی نہ کر سکے. تو یہاں پہ عذاب شدید سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے, آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے, کہ جب راحت خیر اور امیدوں سے مستقل ایک مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو جو ہے وہ پیدا کیا. انشأ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیے. السمع, سمع سے مراد کیا ہے؟ سننے کی قوت ہے یعنی کان. والابصار اور دیکھنے کی قوت ہے آنکھیں. والافدہ اور دل, اور دل عطا کیے, دل پیدا کیے. قلیلم ما تشکرون, مگر تم بہت ہی کم جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہو. یہاں پہ اللہ تعالی جو ہے وہ کان آنکھ اور دل جو ہے اس کا اصل مصرف بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بدنصیبوں یہ آنکھ کان اور دل دماغ کیا تم کو اس لیے دیے تھے کہ تم ان سے وہ کام لو جو حیوانات لیتے ہیں؟ کیا ان کا صرف یہی استعمال ہے کہ تم جانوروں کی طرح اپنے جسم اور نفس کے مطالبات جو ہے وہ پورے کرتے رہو؟ کیا تم بس جو ہے وہ اپنے ان آنکھوں کانوں اور دل سے جو ہے یہی کام ہے کہ اپنی معیار زندگی کو بلند کرنے کی تدبیریں ہی سوچتے رہو، یا اس سے بڑھ کر بھی جو ہے کوئی اور کام ہو سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کر نشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں بنایا تو گیا انسان اور تم بن کر رہ گئے نرے حیوان، ہے نا؟ اور آپ دیکھ لیں کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے نا جسم کے یہ عذاب ہی تو دیے ہیں نا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ عقل فہم جو ہے اس کے ذریعے ان کا استعمال تو نہیں کرتے، لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنی بڑی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ کائنات میں ہر سو اللہ کی بکھری ہوئی نشانیاں دیکھے، اللہ کو پائے، اللہ کی جو آیات ہیں قرآن کی آیات ان کو پڑھے اور اپنی زندگیوں کو بدلے، ہے نا؟ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی آیات جو ہیں ان کو سنے اور ان پر غور و فکر کرے، اس کا دل کا جو ہے وہ دل جو اس کا منبع ہے ہر طرح کی کے خیر اور شر کا، تو اس کا اس کے دل اور دماغ جو ہے نا وہ سوچے کہ میری دنیا میں زندگی کا مقصد کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ ایک بیل کی طرح، ایک جانور کی طرح، جیسے ایک بے نتھا بیل جو ہے نا جس کو کوئی نتھ نہیں ڈلی ہوئی، کوئی رسی نہیں ڈلی ہوئی، اور ہر جہاں چاہتا ہے چرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس طرح انسان جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ نہ گزارے۔ اور آپ دیکھیں یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، آپ ان سے سنیں پوچھیں کان کتنی بڑی نعمت ہے جن کے پاس کان ہی نہیں ہے نا، ہمارے اپنے رشتے داروں میں جو ہے وہ کسی کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اس کا کان یہ بنا ہی نہیں ہوا تھا پارٹ، یہ کان کا حصہ تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو دوسرا کان تھا وہ ایسے تھوڑا سا اس کا وہ بنا ہوا تھا، لیکن اس کی قوت سماعت جو تھی وہ کمزور تھی، وہ اتنا سن نہیں سکتا تھا۔ تو آپ کان کتنی بڑی نعمت ہے آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس کان نہیں ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے آپ ان سے پوچھیں جو اندھے ہیں، دل کتنی بڑی نعمت ہے آپ ان سے پوچھیں جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جن کا دل ہی بند ہو جاتا ہے، ہے نا، یا دل میں پیدائشی طور پر سوراخ ہے۔ آپ کو بہت سے سوسائٹی میں ایسے مریض اور لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہوں گے نا۔ اور ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ اپنی رونا رو رہا تھا، بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، اور بہت ہی شکایت کر رہا تھا، تو کچھ مانگ رہا تھا، تو بزرگ نے کہا کہ جو ہے وہ میں تمہیں جو ہے وہ 1000 دینار دینے کو تیار ہوں، تم بس مجھے اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے دے دو۔ کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ کے دے دوں 1000 دینار کے بدلے۔ اس نے کہا اچھا چلو دوسرا ہاتھ دو اس کے بھی 1000، یعنی میں دو ہاتھ دو، دو ہاتھوں کے 2000۔ وہ پھر ناراض ہونے لگا، پھر اس نے کہا کہ اپنا ایک پاؤں بھی کاٹ کے دے دو اس کا 1000، پھر چوتھا اگر تم اپنا پاؤں کاٹ دو تو اس کا بھی 1000۔ تو گویا کہ 4 اگر تم دو گے تو جسم کے آزاد، تو 4000 دینار۔ اور گویا کہ اس نے اسی طرح اس کے جسم کے آزاد کی قیمت جب لگانی شروع کی تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا کہ پھر تم تو لکھ پتی ہو، تم کروڑ پتی ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کے اندر جب جان ہے نا تو ہمیں اپنے ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے والے کیا کون ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بخشی ہوئی اتنی اعلیٰ نعمتوں کی وہ نہ قدر ہی نہیں کرتے۔ شکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھائے اور اپنے منم حقیقی، یعنی جس نعم و نعمتیں دی ہیں اس کو وہ پہچانے، یہ حقیقی شکر ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو کہا کہ میں نے تمہیں سماعت، بصارت اور دل دیے ہیں، تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، قلیل لما تشکرون، قلیل لما تشکرون جو ہے نا اظہار افسوس ہے، حسرت کا یہ جملہ ہے، تم اتنے نہ قدرے، تم اتنے نہ شکرے، تم نے اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی جو عطا کردہ دنیا میں ان گنت جو نعمتیں ہیں ان کی تم نے قدر ہی نہ کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو واقعی تم گن نہیں سکتے، ہے نا؟ اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، ابن الحسن کے، اور ان کا کھجوروں کا نخلستان تھا، باغ تھا، اور وہ نا ٹہنیوں سمیت کھجوریں توڑ کر لے آئے، شاخوں سمیت، اور کہنے لگے کہ آپ خود مطلب اپنی پسندیدہ اس میں سے توڑ کر کھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب یہ نعمت، یہ ٹھنڈا پانی اور یہ سایہ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے جو ہے نا وہ پوچھا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قلیل ما تشکرون. یہ ہے وہ بات کہ کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں ان کم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کر دے جو کہ شکر ادا کرنے والے ہیں، ہے نا؟ وہی بدو وہ یہی تو دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے. اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا جا رہا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ دھمکایا، کہنے لگا یہ عجیب دعا مانگتے، یہ تو میں نے کبھی سنی نہیں کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے. انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہے کہ تھوڑے لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے توحید اور قیامت کی ایک اور جامع دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ بس تم پیدا ہوئے اور پھر مر کھپ جاؤ گے، ختم نہیں. جیسے کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف بونے کے لیے نہیں بیج ڈالتا کہ بویا اور ختم، بلکہ وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ کبھی بیجوں کو اکٹھا بھی کرے گا. تو جس طرح کسان تمہیں بیجوں کو زمین میں پھیلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے بیجوں کی طرح. اور کس لیے پھیلایا ہے؟ اکٹھا کرنے کے لیے. پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اور پھر اس وقت جو ہے جب جمع کرے گا تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فصل بوئی تھی تم نے کوئی دوسرے کو تو نہیں اس میں شریک کر لیا. آپ سوچیں، غور کریں چند لفظوں کے اندر کتنی خوبی اور حسن کے ساتھ قیامت کی دلیل دی گئی ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور دلیل توحید کی دلیل بیس میں واضح ہوگی. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف جو ہے وہ تم جمع کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے، تمہیں پیدا کر کے مختلف اطراف میں اللہ نے پھیلایا. آپ دیکھیں دنیا، آپ تو یہاں پہ کینیڈا اور امریکہ میں ہیں، باہر کے دنیا میں، مغرب کی دنیا میں جو اپنے ملکوں سے باہر لوگ نکلے ہیں وہ اس آیت کو اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. رنگ، نسل، زبان، مختلف چیزوں کا اختلاف ہے نا. جیسے ایک درخت کے پتے جو مختلف ہوتے ہیں، ایک پتا دوسرے پتے جیسا نہیں ہوتا، ہر پتے کا ڈیزائن جو ہے اس کا حجم، اس کی ساخت دوسرے پتے سے مختلف ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، یہ بھی اس سے جو ہے وہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں روئے زمین پر پھیلایا ایک نفس سے پیدا کر کے. تو جو رب اتنا تنوع، اتنا اختلاف انسانوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، تو وہ رب جو ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہی نہیں تو شرون، اسی کی طرح تمہیں اکٹھا کیے جاؤ گے. جس طرح جو کسان بیج بوتا ہے نا، فصل بھی وہی کاٹتا ہے، کوئی اور نہیں آ کے کاٹ سکتا، وہی اس کا مالک ہوتا ہے نا. تو اللہ ہمارا مالک ہے، تو پیدائش بھی اسی نے دی، موت بھی وہی دیتا ہے، اکٹھا بھی وہی کرے گا. حشر کے اندر کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اکٹھا کرنا، سوکھ پھر اس کو ہانکنا، اور پھر اس کو ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع کر کے لے جانا. تو اب اللہ تعالیٰ پھر تم سب کو جو ہے وہ تم اللہ کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. الہی کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، بار بار اللہ کی طرف تم متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ توحید کے دلائل ہیں، یہ قیامت کے دلائل ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور وہی موت بھی دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات اور دن کا جو اختلاف ہے، یہ گردش لیل و نہار جو ہیں وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رات اور دن جو ہیں اور زندگی اور موت جو ہے، اس سے ایک بڑی اہم جو ہے وہ دلیل دی ہے. کیسے؟ کہ آپ دیکھیں زندگی کیا ہے، زندگی اور موت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا. زندگی اور موت ایک دوسرے کے بالکل اسی طرح سے اپوزٹ ہیں جس طرح سے دن اور رات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں ہر لمحے مردہ سے لوگ زندہ ہوتے ہیں، نطفے سے انسان وجود میں آتا ہے، اور زندہ سے مردہ اللہ کر دیتا ہے، پھر انسان مر جاتا ہے نا. تو اگر آپ سوچیں تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں. کیسے؟ کہ اندھیرے میں سے اجالا نکالنا، اجالے کو پھر اندھیرے میں گم کر دینا، دن اور رات کا باری باری آنا. آپ دیکھیں دنوں کی مقدار میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، راتیں بڑھنے لگ گئیں اور کبھی جو ہے وہ دن بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. موسموں کا تغیر اور تبدل، آپ دیکھیں آج کل جو ہے وہ موسم ہے، پتوں کے رنگ بدل گئے. وہی درخت جو پتوں سے سجے ہوئے تھے، آج وہ ٹنڈ منڈ ہو گئے، خالی کھڑے ہیں. آپ نیچے پتے ہی پتے ہیں کہ مشینوں سے لوگ پتوں کو آج کل اکٹھا کر رہے ہیں نا. اور جو سبز پتے تھے اب وہ جو ہے وہ زرد پڑ گئے، ان کا رنگ بدل گیا. اور اسی طرح پہلے جو تھے وہ دن بڑے تھے، اب دن چھوٹے ہو رہے ہیں اور راتیں لمبی ہونی شروع ہو گئیں. ابھی صبح ہے، تھوڑی دیر میں دوپہر ہوگی، شام ہوگی، پھر رات. تو یہ کیا ایک تضاد ہے؟ سباد ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت جو ہیں یہ متوجہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا جو ہے، یہ لیل اور نہار کا جو اختلاف ہے، یہ جو گردش ہے، یہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے تمہیں زندہ کیا اور جو تمہیں موت دے گا. تو مطلب کیا ہے کہ تمہیں اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. تو ایک طرف یہ گواہی کس چیز کے لیے ہے؟ یہ کس بات کی شہادت ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، کیونکہ ایک اللہ کی یہ خوبی ہے، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری کائنات کے مزاج میں جو اختلاف ہے، اس کے باوجود پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. اب آپ دیکھیں کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد جو ہے وہ رات کا آنا ایک وقت کی پابندی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ہی اپنا انکار کر دے. اسی طرح اگر رات کو ہم نیند لیتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، تو پھر صبح اٹھ کر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. یہ رات کے بعد صبح کا ہونا یہ قیامت کی یاد دہانی ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور حساب جو ہے وہ تم سے حساب کتاب جو ہے وہ لے گا. تو بہرحال ان ساری آیتوں کا جو ہے وہ نچوڑ کیا ہے کہ حقیقی معبود تمہارا اللہ ہے، اسی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں تمہاری عقل میں یہ بات بھی نہیں آتی؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں اللہ کا ہو جانا چاہیے؟ پیچھے کہا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس سے پہلے کہا قَلِيلًا لَمَّا تَشْكُرُونَ، پھر کہا بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے لوگ کہہ چکے. پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم ہو جائیں گے، اِذَا مِتْنَا جب ہم مر جائیں گے، موت سے ہے، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیوں کا پنجر، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر ہمیں زندہ کر کے جو ہے وہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا. تو ان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور انسان جو ہے وہ زمین کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر زمین میں رل مل جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ये तो बड़ी अनहोनी बात है, ये इनका जो इतराज था, पुराना जो जवाब है क्या है कि ये अनहोनी बात है। इससे पहले भी हमारे जो पिछले हमारे जो अबाव अजदाद गुजरे उनको ये डरावा दिया जाता रहा, कयामत को ना आना था ना आई ना आएगी, ये सब पुराने अफसाने हैं, ये धमकियां हैं पुरानी। पालू आईजा मितना वकुन्ना तुराबा इज़ामना इन्ना लबबूसून, क्या हमें उठाया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लकद वईदना नहनु व आबाउना, तहकीक हमसे वादा किया गया, व आबाउना और हमारे बाप दादा से भी, यानी हमने भी बहुत से वादे सुने और हमारे बाप दादा के जमाने से ये सुनाए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। इन हाजा इल्ला असातीरुल अवलीन, नहीं है ये मगर पुरानी सतरें, पुराने ये किस्से जो हैं और ये अफसाने हैं। अब आप देखें कि आखरत का वजूद उनको इतना दूर लगता था कि वो उसका इनकार करते थे, बल्कि वो अल्लाह की कुदरत का इनकार करते थे। असातीर अस्तूरा की जमा है और लिखी हुई हकायत कहानी उसको कहा जाता है। अब देखें हम सतर सतरें यानी लिखी हुई चीज को कहते हैं ना, तो अब वो दोबारा जी उठने का वादा जो था ना, वो ये कहते थे कि ये बस ऐसी ही कहानियां हैं, हकायतें हैं, और ये हकायतें ये कहानियां पहले लोगों ने अपनी किताबों में लिख दी थी जो अभी तक हू बहू चली आ रही है और कोई हकीकत में फर्क नहीं है। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये पुरानी बातें हैं कि इंसान मरेगा फिर जिंदा किया जाएगा फिर उसका हिसाब किताब होगा, ये नामुमकिन है। अब यहाँ पे ना अल्लाह ताला ने ना कुछ सवाल रखे हैं और सारे सवालों का जो है वो निचोड़ क्या है, किस चीज की तरफ मतवजो किया जा रहा है कि तुम्हारी सोचों में बड़ा इख्तलाफ है, तुम गौर क्यों नहीं करते। पूछा कुल्ले मनिल अर्दु वमन फीहा इन कुंतुम तालमून, इनसे कहो इनसे पूछो मनिल अर्दु के किसके लिए है जमीन, वमन फीहा और जो कुछ इसके अंदर है, इनसे कहो बताओ अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो जमीन और जमीन की ये सारी आबादी किसके लिए है, इन कुंतुम तालमून अगर कुछ तुम जो है वो जानते हो, तो ये जमीन और इसकी कुल चीजें किसकी हैं अगर तुम जानते हो, तुम्हारे कुछ भी थोड़ा सा पता है तो बताओ ये सारी चीजें किसकी हैं। क्योंकि वो कहते थे ना हमें पता है, हमारे बाप दादा के जमाने से एक बात चली आ रही है, तो इन कुंतुम तालमून कहकर जो है ना ये बात अल्लाह ताला ने कही, इतराज किया कि तुम तो कहते हो हमारे पास इल्म है लेकिन असल बात यह है कि तुम्हारे अंदर जहालत है, और जब तुम इनसे पूछोगे तो ये क्या कहेंगे, सयकुलून लिल्लाह, अनकरीब वो कहेंगे कि अल्लाह की हैं ये सारी चीजें। कुल अफला तज़क्करून, फिर इनसे पूछो कि फिर तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते, फिर तुम होश में क्यों नहीं आते, तुम फिर ये क्यों नहीं समझते कि फिर बंदगी अल्लाह की होनी चाहिए और जमीन की आबादी को दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। ये ऐसे कैसे होता है कि तुम तौहीद का इनकार करते हो, कयामत तुम्हें दूर नजर आती है, रसूल की दावत से तुम इतना भिदकते हो। कुल अफला तज़क्करून, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती ये बात जब सब कहते हो कि अल्लाह ने पैदा किया। कुल मर रब्बुस समावाती सबी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इनसे पूछो सातों आसमानों का और अर्श अजीम का मालिक कौन है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है एक और बात इनके सामने रखी गई और वो क्या थी कि सातों आसमान और अर्श अजीम, बहुत अजमत वाला अर्श जो है इसका मालिक कौन है। तो यहाँ पे सातों आसमान से मुराद क्या है, पूरी अल्लाह की खुदाई। अर्श अजीम से मुराद क्या है, अल्लाह ताला का इक्तदार मुतलिक, पूरा इक्तदार जो कायनात में अल्लाह ताला का है। तो अरब क्या करते थे कि जमीन का खालिक और मालिक अल्लाह को मानते थे, आसमान और सातों आसमान का और अर्श अजीम का मालिक भी अल्लाह ताला को ही मानते थे। वो दुनिया की दूसरी मुशरिक कौमों की तरह आसमान और जमीन के अलग अलग देवता या मालिक के कायल नहीं थे। तो जब तुम इनसे पूछोगे कि ये सातों جو ہے وہ آسمان اور عرش عظیم یعنی ان آسمانوں کے اقتدار کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. تو یہاں پر جو ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، آپ دیکھیں کہ للہ للہ فِاللہ للہ اللہ کے لیے کہنے کو یہ ایک لفظ ہے لیکن معنی کیا ہے؟ سب اللہ کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ یہ خدائی اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا، تو پھر یہ زمین میں اللہ کے احکام کو پورا کیوں نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ قل افلا تتقون، اس کے معنی کیا ہے؟ پھر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا کیوں نہیں دیتے؟ پھر تم اللہ کے ہو کیوں نہیں جاتے؟ جب یہ مانتے ہو کہ آسمان اور اقتدار اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت میں تامل کیوں ہوتا ہے؟ پھر رکتے کیوں ہو؟ پھر ٹھہرتے کیوں ہو؟ پھر ڈگمگاتے کیوں ہو؟ پھر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتقون، اللہ کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ گناہوں کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. ان سے کہو، ان سے پوچھو، من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت، بادشاہی، اقتدار؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے. ملکوت کل شئین، ہر چیز کی جو ملکیت ہے، اقتدار ہے، ہر چیز پر بادشاہت کس کی ہے. وہو یجیرو ولا یجارو علیہ، اور کون ہے یجیرو جو پناہ دیتا ہے، ولا یجارو علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. اور گویا کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا. اگر تمہیں کچھ بھی پتا ہے تو بتاؤ. اب آپ دیکھیے کہ جس کی حفاظت اللہ کرنا چاہے اسے اپنی پناہ میں لے لے تو کوئی اس کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا نا، یہ ہے اس کا مطلب. وہ یجیرو کہ وہ پناہ دیتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے. ولا یجارو علی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ جو ہے نا یہاں پہ مقابلے کے معنی میں ہے، اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پناہ دی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی حفاظت کی، اہل مکہ جو تھے وہ پہرہ دے رہے تھے اور جو ہے وہ رسول اللہ رات کی تاریکی میں نکلے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، غار ثور تک وہ پہنچ بھی گئے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت کی کہ ان کی آنکھیں جو تھیں ان پر ہی جو ہے وہ پٹی چڑھا دی. پھر سوراخا جو تھا وہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ بھی گیا لیکن زمین میں دھنس گیا نا. تو یہ کیا ہے کہ جس کی اللہ حفاظت کرے، جسے اللہ پناہ میں دے، اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ بھی پتا ہے. سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات اللہ ہی کے لیے ہے. قل فانا تسحرون، کو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے، کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو. آپ کو پتا ہے نا سحر اور جادو کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے، کہ ایک چیز کو اس کی صحیح صورت کے خلاف، اصل ماہیت کے خلاف بنا کر دکھاتا ہے، دیکھنے والے کے ذہن میں غلط تاثر پیدا کرتا ہے. شے کی جو اصلیت ہوتی ہے بناوٹی طور پر ساحر اس کو کچھ اور پیش کرتا ہے نا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کس نے تم پر یہ جادو کر دیا کہ سب باتیں جاننے کے باوجود حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. قل فانا تسحرون، ان سے پوچھو کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ کہتے بھی ہو، فوراً جواب دیتے تھے للہ، اللہ کے لیے ہے سب کچھ، اللہ کی ربوبیت، خالقیت، مالکیت، رزاقیت، ہر چیز کے وہ اہل مکہ جو تھے وہ اقرار کرنے والے تھے لیکن ان ساری باتوں کو تسلیم کرنے کے بعد وہ ایک اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، وہ دوسروں کو ساتھ اللہ کے شریک کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کچھ اور لوگ بھی ہیں، نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں شامل کر لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی بار بار اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، بار بار سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اباؤ اجداد کی اندھی تقلید ہے، باپ دادا شرک کرتے رہے تو تم اس لیے شرک کرتے ہو، اور اگر وہ جو ہیں وہ اپنے جیسے انسانوں کو خدائی میں شریک کرتے تھے تو کیا تم بھی ایسا جو ہے وہ ساتھ ہی کرنے لگ جاؤ گے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو سب کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، پوچھتے ہیں بلکہ ہم ان کے سامنے جو ہے وہ حق لے کر آئے ہیں، اور وانہم لکاذبون، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کیا خاص بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ہم جو ہیں الحق ان کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور الحق جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ بھی قرآن نے دعوت پیش کی قرآن حق ہے، اور یہ اس کے مخالفین جو تھے، قرآن کے مخالفین، پیغمبر کے مخالفین جو اپنے منہ سے باتیں کر رہے تھے وہ سارا جو ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ وہ کیا کہتے تھے، نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو تھے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو بھی باقی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور پیغمبر نے، قرآن نے جو کچھ پیش کیا وہ کیا ہے، بل آتیناہم بالحق، جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لائے ہیں، اور وہ امر حق کیا ہے، پیغمبر کی دعوت، قرآن کی دعوت، اسلام کی دعوت۔ حق ہے کہ ہم نے، یہ سچ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچایا، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے جو بات رکھتی ہیں وہ کیا ہے کہ ہم سب کو اللہ کا جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، ہم سب کو ایک اللہ کی بندگی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور جس طرح کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اسی طرح ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اور اللہ کی ناشکری سے بچنا چاہیے، اور زندگی جانوروں کی طرح گزارنے کی بجائے سوچ وچار کرتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔